السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن کریم کے تیسویں پارے کی ایک سورت کی چند آیات ہیں، جس سورت کو اکثر ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں. اس سورت کو سورہ والضحیٰ کہا جاتا ہے. رب کریم نے اس سورت کے اندر ایک عجیب اور غریب مضمون کو بیان کیا ہے. حق تعالی شانہ نے اپنے پیغمبر کی طرف سے دفاع کیا ہے، اور دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر پر اپنے کچھ انعامات کو بیان کیا، اور ان انعامات کے نتیجے میں اس پیغمبر کو کیا کام کرنا ہے اس کو ذکر کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ کر امت کو سنانا مقصود ہے، اور امت کو کہنا مقصود ہے. فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، چاشت کا وقت انتہائی قیمتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صبح اشراق کی نماز جو آدمی پڑھتا ہے، اللہ اس کے پورے دن کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جس نے اشراق کی نماز کو پابندی سے پڑھا، رب کریم اس کے اوپر اپنا ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، جو فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، خطرات سے اس کو بچاتا ہے، پریشانیوں سے اس کو بچاتا ہے. اللہ جل شانہ نے صبح کے وقت کی قسم کھائی اور فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سدا، اور قسم ہے رات کی جب اچھی طرح چھا جائے، اور عشاء کے بعد جب نماز ہو جاتی ہے اندھیرا اچھی طرح چھا جاتا ہے. اب اس اندھیرے کے اندر نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. یہ کمی اور زیادتی کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی نعمت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اے میرے پیغمبر، آپ اپنی امت کو پوچھو، اپنی امت سے بتاؤ، اپنی امت سے سوال کرو کہ میں جو رات لایا ہوں، اس رات کے بعد کبھی اجالا نہ لاؤں، ہے تم میں سے کوئی جو آفتاب کو طلوع کر کے اجالا لے آئے؟ ہے تم میں سے کسی کو طاقت کہ جو دنیا کے اجالے، دنیا کے اندھیرے کو اجالے کے ذریعے سے بدل دے؟ اللہ اپنی قدرت قاہرہ اور قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بندوں کو یہ سوال کر رہا ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. ہے تمہارے اندر کہ جو روشنی کو لے آئے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. بندہ کتنی ہی آپ کتنے ہی کمکموں کو روشن کر دیں، اور کتنی ہی ٹیوب لائٹیں روشن کر دیں، اور کتنی ہی بجلیوں کو روشن کر دیں، ایک محدود جگہ پر اجالا ہوتا ہے، پوری دنیا کو کوئی روشن نہیں کر سکتا. دوسری آیت میں اللہ سوال کر رہا ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں دن ہی دن کو رکھوں اور رات کا اندھیرا بالکل نہ لاؤں، اور ہمیشہ آفتاب کو طلوع ہی طلوع رکھوں، بتاؤ تمہارے اندر کسی کو طاقت ہے کہ تم رات کے اندھیرے کو لے آؤ؟ نہ دن سے رات لانے کی قوت، نہ رات سے دن کو لانے کی قوت. اللہ فرماتے ہیں، وانزلنا من السماء ماء طهورا، میں نے آسمان سے پاک پانی برسایا. اور کیسا پانی؟ پانی پر اللہ کا نظام، اللہ کی کاریگری، اور اللہ کی قدرت. وہ رب کریم قرآن میں یوں کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, میں نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی پانی کو میں نے سیپی اور صدف میں پہنچایا تو اسے موتی بنا دیا, اور بکری کے منہ میں پہنچایا اسے دودھ بنا دیا, اور اسی کو ہرن کے پیٹ میں پہنچایا میں نے مشک اور زعفران بنا دیا, اور میں نے اسی کو سانپ کے منہ میں پہنچایا اس کو زہر بنا دیا, اور اسی کو انسان کے منہ میں پہنچایا تو میں نے اس انسان کو حیات عطا کر دی. ایک ہی برسنے والا پانی اللہ اپنی قدرت کو کیسے بدل رہا ہے, بکری کے پیٹ میں اس کو دودھ بنا رہا ہے, ہرن کے پیٹ میں اس کو مشک بنا رہا ہے, سانپ کے پیٹ میں اس کو زہر بنا رہا ہے, آم کے درخت میں اسے آم بنا رہا ہے, اور سیب کے درخت میں سیب بنا رہا ہے, اور گلے کے پودوں کے اندر وہ گلے کو اگا رہا ہے, کہیں گیہوں کو, کہیں چاول کو, کہیں باجرے کو, کہیں گنا اور سیردی کو, اللہ کہتا ہے. اور وہی پانی میں جب انسان کو پلاتا ہوں تو اسے حیات عطا کرتا ہوں. میرے پانی پر غور کر لو تو تمہیں میری قدرت سمجھ میں آ جائے گی, میرا رب ہونا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے نوالا اٹھایا یہ تیرے بس میں تھا, اٹھانے کے بعد منہ میں رکھا یہ تیرے بس میں تھا, اس سے آگے تو نے چبایا یہ تیرے بس میں تھا, اس کے بعد گلے میں اتارنے میں اللہ نے دو نلکیاں رکھی ہے, ایک سانس کی نلی اور ایک کھانے کی نلی, سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں پہنچانا یہ تیرے بس میں نہیں تھا. بتاؤ وہ کون ذات ہے جو سانس کی نلی سے بچا کر وہ کھانے کی نلی میں کھانے کو پہنچا رہا ہے. اگر ایک دانہ سانس کی نلی میں چلا جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, کھانسی شروع ہو جاتی ہے, پانی مانگتا ہے, کہتا ہے پانی لاؤ, کھاتے کھاتے پسینے سے تر بتر ہو جاتا ہے. فرمایا اگر تو اسی ایک نوالے کے اترنے پر غور کر لے تو تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا. ایک نوالے پر اللہ سمجھ میں آتا ہے, اترنے والے پانی پر اللہ سمجھ میں آتا ہے, بنانے والی عمارت پر اللہ سمجھ میں آتا ہے. ایک ناپاک قطرہ جو زمین پر گرتا ہے ہم اس کو دھو دیا کرتے ہیں, کپڑے پر لگتا ہے اس کو صاف کر دیا کرتے ہیں, لیکن وہی قطرہ جب ماں کی رحم میں پہنچتا ہے اللہ جو اس پر کھیل کھیل رہا ہے, اس پر جو کاریگری کر رہا ہے, اور وہ کاریگری کہ جس ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے اس ماں کو بھی پتہ نہیں ہوا کرتا, اس ماں کو بھی علم نہیں ہوا کرتا ہے کہ رب کریم کی وہ کیا کاریگری اس ماں کے پیٹ میں چل رہی ہے. فرمایا ایک چہچہاتا چہرہ اور ایک لہلہاتا چہرہ اور ایک خوبصورت حسین چہرہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا کر کائنات میں اس کو وجود دیتا ہے. فرمایا آنے والے بچے کو اگر تو دیکھ لے تو اس صورت میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کا خدا ہونا سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا والضحا, قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے اندھیرے کی جب اچھی طرح چھا جائے. اللہ نے ان دونوں وقتوں کی قسم کھائی. بعض عاشقوں نے بڑا عجیب ترجمہ فرمایا, فرماتے ہیں والضحا قسم ہے اے پیغمبر تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی, چونکہ اگلی سورت کے اگلا مضامین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے فرمایا والضحا قسم ہے پیغمبر تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی, واللیل اذا سدا اور قسم ہے پیغمبر تیرے کالے بالوں کی, جو تیرے کالے زلف ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے, اس نبی کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے. قرآن میں کہیں تو اس نبی کے کلام کی قسم کھا رہا ہے. وکیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, میرے پیغمبر تیرے کلام کی قسم یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس نبی کے چہرے کی قسم, اس نبی کے بالوں کی قسم, اس نبی کے کلام کی قسم, اس نبی کی زندگی کی قسم. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, میرے پیغمبر تیری زندگی کی قسم یہ لوگ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے. یہ ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ اس کے ایک ایک عضو کی قسم اللہ جل شانہ نے کھائی. جو نبی اتنا مکرم, جو نبی اتنا اعلی, جو نبی اتنا اشرف, جو نبی اتنا بلند, جس نبی کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا اس نبی پر حالات آ جائے, میرے بچے کو کوئی چھیڑ دے میں اس کو معاف نہیں کرتا ہوں, شیرنی کے بچے کو کوئی مار دے شیرنی اس کو معاف نہیں کرتی ہے, اللہ کے پیغمبر کو
کو کوئی چھیڑ دے اور اللہ خاموش ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ والوں نے تانا دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری کی بنیاد پر دو چار دن وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں پائے. علالت تھی، ذوق تھا، بیماری تھی جس کی بنیاد پر دو چار دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل عورہ بنت حرب چچی لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضور کو تانا دینے لگی ان محمدن قد ودعہ شیطانہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. اللہ کو شیطان سے تعبیر کیا اور یوں کہا محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. اللہ کو جوش آ رہا ہے کہ میرے نبی کو تانا دینے والے. اتنے پر بس نہیں کیا، ابو لہب کی بیوی ام جمیل عورہ بنت حرب جو چچی ہے ایک اور تانا بھی دے رہی ہے، اور وہ تانا یہ دیا یہ محمد یہ میرا بھتیجا جو ہے اس کی مذکر اولاد مری جا رہی ہے، اس کی میل اولاد مری جا رہی ہے، اس کے لڑکے مرے جا رہے ہیں، قاسم مر گیا، عبداللہ مر گیا، عبد الرحمن مر گیا، صرف لڑکیاں زندہ رہی، فاطمہ زندہ ہے، رقیہ زندہ ہے، ام کلثوم زندہ ہے، زینب زندہ ہے، مذکر اولاد تو اس کی مری جا رہی ہے، میل اولاد تو اس کی مری جا رہی ہے. معلوم ہوتا ہے محمد کا نسب دنیا میں چلنے والا نہیں ہے، محمد کا نسب دنیا میں ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ نسب ہمیشہ لڑکوں سے چلتا ہے، لڑکیوں سے نسب نہیں چلتا. اس کے تو سارے ہی لڑکے مرے جا رہے ہیں، اس لیے اس کا نسب نہیں چلے گا، اس کا کام بھی ختم، اس کا نام بھی ختم، اس کا نسب بھی ختم. یہ تو بہت جلدی مٹنے والا ہے محمد. یہ وہ تانے ہیں جو ابو لہب کی بیوی دے رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک شیرنی اپنے بچے کے چھیڑنے والے کو معاف نہیں کرتی، رب کریم اپنے پیغمبر کو تانا دینے والا اس کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ دو سورتیں اتاری، ایک سورہ وضحا اتاری اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، میرے پیغمبر تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا بھی نہیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. میرے پیغمبر تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور تیرا نسب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. سب کا نسب لڑکوں سے چلتا ہے، میرے محبوب تیرا نسب میں لڑکیوں سے چلاؤں گا. سب کا نسب دو چار دس پشتوں میں ختم ہو جاتا ہے، تیرا نسب میں قیامت تک چلاؤں گا، بلکہ قیامت کے دن سب کا نسب ختم ہوگا. میرے محبوب تیرا نسب میں قیامت کے دن بھی باقی رکھوں گا. ما ودعک ربک وما قلا، اور دوسری سورت اتاری انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. کیا مناسبت ہے اس سورت کو اس اشکال کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ جو مکہ والے کر رہے تھے، جو ابو لہب کی بیوی کر رہی تھی اس کے ساتھ انا آتیناک الکوثر کو کیا مناسبت؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حوض کوثر کا اس میں تذکرہ ہے، اگرچہ کوثر کے معنی میں بہت اختلاف ہے کہ یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن راجع قول یہ ہے کہ یہاں حوض کوثر مراد ہے. اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر تیری دو چار اولاد مر گئی تو غم نہ کر، میں تجھے روحانی اتنی اولاد دینے والا ہوں کہ جس کے لیے وہ حوض عطا کروں گا کہ جس کے اوپر ستاروں کے برابر گلاس رکھے جائیں گے. یہ ساری تیری روحانی اولاد ہیں، اسی لیے پیغمبر اس امت کا روحانی باب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جہاں ازواج مطہرات سے متعلق یوں فرمایا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اس پیغمبر کی، اس نبی کی ساری بیویاں یہ اس امت کی مائیں ہیں. وہاں پر خبر واحد کی ایک روایت اور ایک قرات میں یہ بتایا گیا وَهُوَ أَبُ لَهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں. فرمایا تیری دو چار اولاد مر گئی تو اس پہ غم نہ کر، تو اس پر فکر نہ کر، میں تجھے روحانی اولاد اتنی دینے والا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، جو میں تجھے روحانی اولاد دینے والا ہوں، اور پھر اس کے لیے میں وہ حوض کوثر عطا کروں گا کہ جس کوثر کے اوپر پیالوں کی مقدار کا عالم یہ ہوگا کہ جو پیالے یہ ستاروں کے برابر رکھے جائیں گے. بہرحال یہ دو صورتیں اتاری گئی، ایک تو انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لیکن اس صورت میں بھی یہ بتایا گیا کہ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. ہم نے آپ کو حوض کوثر ادا کیا ہے، فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، ونہر، قربانی کرو. صرف ظاہری قربانی مراد نہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، نفس کی قربانی. نفس کی قربانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑو، بدعمالیوں کو چھوڑو، غلط کاموں کو چھوڑو. یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا مکری کا جالہ ہے، یہ دنیا فتنوں کا مکان ہے، یہ دنیا فنا کا مکان ہے. اس فنا کے مکان میں جہاں عزت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جہاں پر چند قوریوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، وہ اس سے نہیں بول رہا ہے، وہ اس کی ذلیل کرنے کی فکر کر رہا ہے، وہ اس کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے میرے جنازے پر نہ آنا، وہ اس کو کہہ رہا ہے میں تیرا منہ بھی نہیں دیکھوں گا. یہ ذرا ذرا سی باتوں میں دنیا کے اس دھوکے کے اندر ہم پڑھ کر ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حضرت علی اپنے بیٹے حسن کو فرماتے ہیں، میرے بیٹے قرآن کی تعلیم بنانا، نبی کی باتوں کو اپنا رہبر بنانا، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی تجھے کسی سے جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو کبھی کسی سے لڑ نہیں سکتا ہے. اگر تجھے یہ استحضار ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے جانا ہے، یہ بہن سے جگڑ رہا ہے، یہ بھائی سے جگڑ رہا ہے، یہ باپ سے جگڑ رہا ہے، یہ پڑوسی سے جگڑ رہا ہے، اور ایسے جھگڑے کر رہا ہے گویا کہ یہ دنیا میں مرنے والا نہیں، یہ ایسے نام نہیں لے رہا ہے گویا کہ یہ کبھی فنا ہونے والا نہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اور میرے بندے اگر تو سمجھ لے تو میں تجھے سمجھاؤں کہ مکری کے جالے سے زیادہ کمزور تیری زندگی ہے. مکری کے جالے کے لیے انگلی مارنے کی ضرورت ہے، اور تجھے ختم کرنے کے لیے تو میرے اشارے کی ضرورت ہے. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اگر تو سمجھ لے، کہیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں یہ مچھر کا پل ہے، کہیں یہ کہہ رہا ہے متاع الغرور ہے. وضرب لهم مثل الحیاه الدنیا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زینۃ الحیاه الدنیا. یہ صرف تجھے زینت نظر آ رہی ہے. المال والبنون زینۃ الحیاه الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك. ارے اچھے عمل کر، کیا تو لڑائی جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے، کیا فتنوں میں پڑا ہوا ہے، کیا دشمنیوں میں پڑا ہوا ہے، کیا ایک دوسرے سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ اچھے اعمال کر تاکہ تیرا مولا راضی ہو جائے. والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا. فرمایا تم سب بن کر کے میرے سامنے آؤ گے، یہ نہ سوچنا مر گئے مٹی ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، قبر بند کر دی گئی اور سارا معاملہ ختم. فرمایا تجھے میرے سامنے حاضر ہونا ہے، غیر نہیں مانتے مانتے، تو تو مومن ہے اور ایمان والا تو دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہے. تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس دھوکے کے سامان میں اور اس دھوکے کی دنیا میں اتنی مغروریت کی زندگی گزار رہا ہے کہ جس کوٹھے میں تو جس بھائی کے ساتھ بڑی ہوئی، تو جس بہن کے ساتھ بڑا ہوا، جس باپ نے تجھ کو پالا، اس سے دشمنی کا تیرا عالم یہ ہو رہا ہے کہ گویا تو اس کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چھوڑ دے میرے بندے ان جھگڑوں کو، یہ عزت فانی، یہ مال فانی، یہ ساری کی ساری چیزیں دھوکا ہے. جب دنیا دھوکا ہے تو دنیا کے سارے اسباب بھی دھوکے ہیں. یا تو اختیار سے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، یا کم سے کم موت کا جھٹکا تو ضرور چھڑا کر رہے گا. اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو یوں فرما رہے، ما ودعک ربک وما قلا. میرے پیغمبر میں نے تجھ کو چھوڑا بھی نہیں، یہ غلط کہہ رہے. ما ودعک ربک وما قلا. اور تو یہ بھی یاد رکھ لے، سب کا نصب ختم ہو جائے گا لیکن تیرا نصب ختم ہونے والا نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلا. اے اللہ، ایک بہت بڑا سوال ہمیں یہاں پر ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے پیغمبر کی ساری مذکر اولاد کو دے کر اٹھا لیا، اگر تجھے اٹھانا تھا تو دی کیوں، اور دی تو پھر تو نے اٹھائی کیوں؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ اس سوال کا جواب دے رہا ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر کو مذکر اولاد دے کر، میل اولاد دے کر، نر اولاد دے کر، اللہ نے اپنے پیغمبر کے کمال انسان ہونے کو ثابت فرمایا کہ میرا نبی ایک کامل و مکمل انسان ہے، جس سے صرف عورتیں ہی پیدا نہیں ہوتی، لڑکیاں ہی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مذکر بھی پیدا ہوتے ہیں، نر بھی پیدا ہوتے ہیں. اولاد دے کر آپ کے کمال انسان ہونے کو ثابت فرمایا، اور اولاد کو اٹھا کر ختم نبوت کے مسئلے کو ثابت فرمایا. اس لیے کہ اگر آپ کی اولاد کو دنیا میں باقی رکھا جاتا، ممکن ہے دنیا کا کوئی اوباش، دنیا کا کوئی بدماش، دنیا کا کوئی نالائق، دنیا کا کوئی جاہل، دنیا کا کوئی بے وقوف آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد میں سے کسی کو نبی بنا دیتا کہ عبداللہ ہمارا نبی، قاسم ہمارا نبی، ابراہیم ہمارا نبی، نبی کا بیٹا نبی ہے، تو ختم نبوت کے مسئلے پر اثر پڑ جاتا. اللہ کا نبی خاتم النبیین بن کر کے آیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دین نہیں، آپ کا دین آخری دین، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کی نبوت آخری نبوت، آپ کی کتاب آخری کتاب. اس لیے اگر آپ کی اولاد کو زندہ رکھا جاتا تو خطرہ تھا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی اشکال ہو جاتا. اللہ جل شانہ نے اولاد دے کر کمال انسانیت کو ثابت فرمایا اور اولاد لے کر ختم نبوت کے مسئلے کو ثابت فرمایا. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اپنے پیغمبر کو نصیحت کر رہے ہیں، میرے محبوب ایک بات خوب سمجھ لو، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے. کروڑوں کما لو، لاکھوں کما لو، نتیجتاً فنائیت ہے، نتیجتاً مٹی ہے، قبر میں جانا ہے، اترنا ہے، پھر اس بدن کو کھائے گی مٹی، اور کھانے کے بعد کیڑے کھائیں گے، پھر کیڑوں کو بڑے کیڑے کھائیں گے، پھر بڑے کیڑوں کو اور بڑے کیڑے کھائیں گے، یہاں تک کہ وہ کیڑے بھی سب ختم ہو جائیں گے. مٹی ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا. اب کبھی زمین نے جو نیچے سے اوپر کیا، کبھی زمین پر حالات آئے نیچے سے اوپر ہوا تو اندر کی زمین اوپر آئی، ہماری راگ ہمارے بدن کی راگ اوپر آئی، تیز ہوائیں چلی اور ہواؤں نے ہماری راگ کو فضا میں اڑا دیا. یہ تو جسم کی حقیقت ہو گئی، روح اللہ کے پاس موجود ہے، جس کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہو رہا ہوگا، اگر خیر ہے تو خیر کا معاملہ اور شر ہے تو شر کا معاملہ. بہرحال فرمایا وللآخرت خیر لک من الاولی، ساری دنیا کے نتیجے میں فنائیت اور آخرت میں بقا ہی بقا ہے. اسی لیے میرا نبی عجیب بات کہہ رہا ہے، فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے، کوڑا کتنا ہوتا ہے جس سے مارا جاتا ہے، جو ایک رسی کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اتنا چھوٹا سا کوڑا ہوتا ہے. فرمایا اگر کسی کو ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے جنت کے اندر، تو یہ ساری دنیا سے 10 گنا بہتر ہے. ایسی 10 دنیا کسی کو مل جائیں، اس 10 دنیا کے مقابلے میں جنت کی ایک کوڑے کی جگہ، یہ بہت بہتر ہے. یہ ساری دنیا فانی ہے، یہاں کی نعمتیں فانی، یہاں کی عزت فانی، یہاں کا مال فانی، یہاں کا کبر فانی، یہاں کا تکبر فانی، یہاں کی شان فانی، یہاں کی برائی فانی، یہاں کی کرسی فانی، یہاں کا چیئرمین پنا فانی، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے. آخرت میں بقا ہی بقا ہے، اور ایسا بقا کہ جس پر کبھی زوال نہیں. خالدن مخلدن فیہا ابدا، اللہ کہہ رہا ہے دائمن دائمن میں رکھوں گا. اللہ کتنا رکھے گا؟ فرمایا کوئی انجام نہیں، جو جہنم میں گیا کوئی انجام نہیں، جو جنت میں گیا کوئی انجام نہیں، بس ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا، میں موت کو خود موت دے دوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم، سارے لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ موت کو پکڑ کے لائے گا اور سب کے بیچ میں ذبح کر دے گا، اور ذبح کرنے کے بعد جہنمیوں کو کہے گا ہمیشہ جہنم میں رہو، معاملہ ختم، موت ختم ہو گئی. ادھر جنتیوں سے کہا جائے گا ہمیشہ جنت میں رہو، یہ موت جو ہے وہ ختم ہو گئی. فرمایا آخرت کی ایک کوڑے کے برابر جگہ اگر کسی کو مل جائے، وہ دنیا وما فیہا، اور ایسی 10 دنیاؤں سے بہتر ہوگا. وللآخرت خیر لک من الاولی. سمجھو میرے بھائیو، سمجھو، مبارک رمضان ہمارا گیا ہے، ہم نے توبائیں کی ہے، ہماری توبہ وقتی نہ ہو جائے، ہماری توبہ وقتی نہ ہو جائے، ہماری توبہ اللہ سے دھوکہ نہ ہو جائے، ہماری توبہ اللہ سے 420 ہی نہ ہو جائے کہ وقتی طور پر رمضان میں اللہ اللہ کر لیا اور رمضان کے بعد پھر وہی رفتار بے رنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، نہ کوئی فرق، نہ کوئی زندگی میں تغیر، نہ زندگی میں بدلاوا، نہ اللہ اللہ کرنا، نہ مولا سے مانگنا، غیبتوں کی دنیا، تکبر کی دنیا، غرور کی دنیا، نشے کی دنیا، پھر اسی عالم میں ہم کہیں چلنے لگے. اللہ تو یوں کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے بندو، میں نے تو تمہیں روزہ اس لیے دیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ. تمہیں تو ایسے بننا چاہیے تھا کہ میرے در پہ آئے اور ہمیشہ مجھے یاد کرتے رہتے، اور تمہیں ایسا بننا چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ تم خلوت میں بھی بیٹھو، تنہائی اور پرائیویٹ کمرے میں بھی بیٹھو، اور تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی استحضار ہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اسی کو تقویٰ کہا گیا. فرمایا لعلکم تتقون, ہم نے تو تمہیں رمضان اس لیے دیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ, لیکن اگر رمضان ملنے کے بعد بھی تقویٰ زندگی میں نہیں آیا, پرہیزگاری زندگی میں نہیں آئی, اللہ کا خوف زندگی میں نہیں آیا, اللہ کی خشیت زندگی میں نہیں آئی, تو ہم سے زیادہ نکمہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. میرا نبی منبر پر چڑھتا جا رہا ہے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری سیری پر قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری سیری پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ پوچھتے ہیں باری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا وجہ تھی کہ آپ آمین بولتے جا رہے تھے, ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. فرمایا جبریل امین جب میں منبر پر جا رہا تھا, جمعہ کا دن تھا, خطبے کے لیے چل رہا تھا, جبریل امین آئے اور پہلی سیری پر میں قدم رکھ رہا تھا, جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو, ہلاک ہو جائیں وہ انسان جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. میں نے کہا آمین, جبریل کی بد دعا اور نبی کی آمین نے اس پر مال لگا دیا اور یہ اتنی زبردست بد دعا بن گئی. میرے بھائیوں جن کے والدین ناراض ہو کوشش کریں ان کو راضی کرنے کی, اور اگر مر چکے ہیں تو حضرات اکابر محدثین نے لکھا ہے جاؤ ان کی قبروں پر, ان کی قبروں پر اور ان کے لیے ایصال ثواب کرو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں کرنے کی کوشش کرو. یہ مرے ہوئے والدین کے لیے معافی مانگنے کا طریقہ لکھا ہے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس کے سامنے نبی کا نام گرامی اور اس میں مبارک آئیں اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین. کتنا بدترین وہ انسان ہے کہ نبی کے اتنے احسانات اس انسانیت کے اوپر اور اس مرد کے اوپر اور اس عورت کے اوپر اور اس امت کے اوپر کہ جو ساری زندگی روتا روتا دنیا سے چلا گیا, حتیٰ کہ مرنے سے پہلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سقراط کی سختیوں میں پڑے ہوئے ہیں, سقراط کی سختیوں میں پڑے ہوئے ہیں. سارے علماء لکھتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے حبیب نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر اپنے رخسار پر یوں پانی ڈالا اور فرمایا یا عائشہ ان للموت سقراط, یا عائشہ ان للموت سقراط, عائشہ موت کی بڑی سختی ہے, موت کی بڑی سختی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو سمجھی کہ سقراط گنہگاروں کو ہوتی ہے, لیکن جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نیکوں کو بھی ہوتی ہے. نیکوں کو سقراط کیوں ہوتی ہے؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے کافر کو سقراط ہوتی ہے سزا کے لیے, عذاب کے لیے, یہی سے عذاب اس کا شروع ہو گیا. مومن کو سقراط ہوتی ہے جس کے کم گناہ ہو, اس کو اس لیے سقراط دی جاتی ہے کہ یہی اس کے گناہ صاف ہو جائے اور مرنے کے بعد اس کا جنت کا دروازہ کھل جائے. اور بڑے اولیاء اللہ کو اور اللہ والوں کو اور انبیاء کو اس لیے سقراط ہوتی ہے کہ اللہ جس مقام پر ان کو پہنچانا چاہتا تھا, جنت کے جس اعلیٰ مراتب پر ان کو پہنچانا چاہتا تھا, ابھی وہاں پہنچنے میں کوئی تھوڑی سی کمی باقی رہ گئی, تھوڑی سی عبادت میں کمی رہ گئی ہے, تو ذرا سی سختی ڈال دیں تاکہ اس سختی کے ذریعے سے اللہ والوں کو اس مقام بالا پر, اس اونچے مقام پر پہنچا دے. فرمایا ہمارے نبی کو بھی اسی لیے سقراط ہوئی تاکہ عالم بالا میں ایک اونچا مقام اللہ دینا چاہتے تھے. ہمارے قریب زمانے کا ایک محدث کبیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, محدثین کا یہ جواب میری سمجھ میں نہیں آتا, محدثین کا یہ جواب میری سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ میرے نبی کو تو سارے مقام مل چکے تھے. میرے نبی کو کون سا مقام دینا تھا؟ میرے نبی کو مقام محمود ملا جو قیامت کے دن آپ کو ملنے والا ہے, جس کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے. قیامت کے دن نہ آدم اللہ سے بات کر سکیں گے, نہ نوح بات کر سکیں گے, نہ ابراہیم بات کر سکیں گے, نہ موسیٰ بات کر سکیں گے, نہ عیسیٰ بات کر سکیں گے. اللہ کے سامنے سفارش کے لیے اگر کوئی بات کر سکے گا تو محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین. یہ آگے بڑھے گا, سجدے میں جائے گا, اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک توتا وشفا تشفا, اٹھاؤ اپنا سر اور مانگو مجھ سے, میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا. اللہ کے حبیب فرمائیں گے جلدی سے حساب شروع ہو جائے, مقام محمود اس نبی کو مل گیا, اللہ اپنے عرش پر قیامت کے دن بٹھائے گا. یہ مقام اللہ کے نبی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا. سارے نبیوں کو حوض ملے گا, میرے نبی کو حوض کوثر ملے گا. یہ مقام بھی آپ کو ملا, جب تک میرا نبی جنت نہیں کھولے گا کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. یہ مقام آپ کو ملا, آپ کی امت پہلے جائے گی پھر سارے انبیاء جنت میں جائیں گے یہ مقام آپ کو ملا ابھی کون سا مقام ہمارے نبی کو دینا باقی ہے اس لیے حضرت گنگوئی فرماتے ہیں یہ جو محدثین نے جواب دیا ہے کہ آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے آپ کو سقراط کی سختی ڈالی گئی فرمایا میری سمجھ میں یہ جواب نہیں آ رہا ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے قلب پر ایک جواب القا کیا اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر اس امت کے اندر کسی کے باپ کو کسی کی ماں کو کسی کی بیوی کو کسی کے شوہر کو اگر سقراط ہو تو وہ اپنے نبی کی سقراط کو یاد کر لے کہ میرے نبی کو ہوئی تھی تو میرے باپ کو اگر سقراط ہو گئی تو اس میں کیا ہوا میرے نبی کو ہوئی تھی میری ماں کو سقراط ہو گئی تو کیا ہوا میرے نبی کو ہوئی تھی میرے شوہر کو سقراط ہوئی تو کیا ہوا فرمایا امت میں اگر کسی کو سقراط ہو تو امت کو تسلی ہو جائیں امت کی تسلی کے لیے میرا نبی دنیا سے جاتے جاتے سقراط بھی برداشت کر کے گیا امت کی تسلی کے لیے ظاہر سی بات ہے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اتنی زیادہ مشقت اور مصائب کو جھیلا ہو افسوس کہ اگر وہ امت اللہ کے نبی کے نام نامی اور اس میں غرامی کے آنے پر اگر اس امت کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی بولنے کی اگر توفیق نہیں ہوتی تو پھر ہلاکت کے علاوہ کیا بد دعا ہو سکتی آقا تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں آمین فرمایا جبریل نے بد دعا دی اور یہ بد دعا کہ جس کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ملا اور وہ اللہ سے توبہ کر کے اپنی بخشش نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے آمین تو مبارک مہینہ ہمارا ہم پر سے ابھی ابھی گیا ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى یاد رکھو دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرے پیغمبر میں آپ کو قیامت میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے میرا نبی بھی بڑا عجیب جواب دے رہا ہے فرمایا میرے ایک ایک امتی کو میں جہنم سے نکال کر بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو میں جہنم سے نکال کر جب تک جنت میں نہیں لے جاؤں گا وہاں تک میں چین سے بیٹھوں گا نہیں تو رب کریم کا جواب بھی سنیے حدیث قدسی میں ہے امام مسلم اس روایت کو نقل فرماتے ہیں فرمایا میرے پیغمبر تو جنت جہنم سے جن مومنوں کو نکالنے والا ہے وہ تو انہی کو نکالے گا جن کا ایمان کی کچھ نشانیاں چہرے پر ہوگی ارے تو سب کو نکال کر فارغ ہو جائے گا پھر بھی کچھ لوگ اندر رہ جائیں گے جن کے ایمان کا پتہ تیرے رب کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا جو عید عید پہ آئے ہوں گے کلمے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا فرمایا تیرا رب تو تجھ سے زیادہ رحمت والا ہے تیرا رب اخیر میں ان سب کو نکال دے گا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں امت کو ملے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اب تین نعمتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے باب میں بیان کرتے جا رہے ہیں میں بہت مختصر کر دوں موقع رہا پھر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا الم یجدک یتیماً فآوی میرے پیغمبر آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ووجدک ضالاً فہدی آپ ناواقف تھے ہم نے آپ کو علم دیا ووجدک عائلاً فأغنی آپ تنگ دست تھے آپ کے پاس کچھ مال و اسباب نہیں تھے ہم نے آپ کو خدیجہ سے نکاح کرا کر مال و دولت کو آپ پر قربان کر دیا ووجدک عائلاً فأغنی ہم نے آپ کو مالدار بنایا کیسے مالدار بنایا خدیجہ کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی اور خدیجہ نے اپنے مال کو فنا کر دیا اپنی جان کو فنا کر دیا حضرت عائشہ ایک مرتبہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جو مر گئی زمانہ اس کو گزر گیا جس کے چہرے پر نلکیاں پڑی ہوئی تھی اللہ نے مجھ جیسی جوان عورت آپ کو دے دی کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں آقا نے جواب دیا عائشہ میری خدیجہ کے باپ نے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ اس نے اپنا مال تب قربان کیا جب لوگ بھاگ رہے تھے اور اس نے میرا تب اقرار کیا جب میرا اقرار کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ تو ویسے ہی علماء نے کہہ دیا ہے کہ مردوں میں ابو بکر پہلے ایمان لے آئے عورتوں میں غدیت القبرا اور بچوں میں حضرت علی ورنہ بالتحقیق مسئلہ یہ ہے کہ سب میں سب سے زیادہ پہلے ایمان لانے والی خدیجت القبرا ہے اللہ کا نبی سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی لے کر جس کی گود میں آ کر اپنا سر رکھتا ہے وہ خدیجت القبرا ہے اور وہی خدیجت القبرا اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے انک لتصل الرحیم وتقصب القلب وتحمل المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق اے میرے محبوب آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے بیواؤں کا تعاون کرنے والے یتیموں کی مدد کرنے والے گرے ہوئوں کو اٹھانے والے اور ایسے اخلاق والے کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے یہ خدیجت القبرہ تعریف کر رہی ہے, فرمایا میری خدیجہ کے باپ میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. سب سے پہلے اس نے میرا اقرار کیا, اپنا مال میرے اوپر قربان کر دیا, اپنی جان مجھ پر قربان کر دی. یہی نہیں, اللہ کے حبیب نے ایک روایت میں فرمایا, عائشہ تجھے تو جبریل نے سلام کہا تھا, میری خدیجہ کو تو میرے اللہ نے سلام کہا تھا. خدیجت القبرہ پر فرمایا جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی خدیجہ کو اللہ سلام کہہ رہا ہے. فہیمہ زکیہ عقلمند وہ خدیجت القبرہ کیا جواب دے رہی ہے؟ وعلیکم السلام, یہ تو دعا ہو جاتی ہے, اللہ کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جواب دے رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو السلام, اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے. میں نے ابھی وہاں فورین میں باربادوس اور چند جگہوں پر کینیڈا کے اندر بیان میں یہ کہا, قرآن کریم میں اللہ جل شانہ تمام نبیوں کی بیویوں کو امرأۃن سے تعبیر کرتا ہے, لیکن میرے پیغمبر کی بیویوں کو زوجہ سے تعبیر کرتا ہے. فرعون کی بیوی پر امرأۃ فرعون, نوح کی بیوی پر امرأۃ نوح, لوط کی بیوی پر امرأۃ لوط, تمام کی بیویوں پر امرأۃن کا لفظ بولا, لیکن میرے نبی کی بیویوں کا جب تذکرہ قرآن کہتا ہے تب تغی مردات ازواجک, زوج کا لفظ بول رہا ہے. کل ازواجک و بناتک, زوج کا لفظ بول رہا ہے. آخر زوجہ اور امرأۃن میں فرق کیا ہے؟ صاحب ظلال القرآن نے فرق لکھا ہے, فرماتے ہیں امرأۃن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا, اولاد پیدا ہوئی, بس اس سے آگے کچھ نہیں, دونوں کی طبیعتیں نہیں ملی, ایک دوسرے کا تعاون نہیں کیا, وہ عورت شوہر کے کام نہیں آئی. حضرت نوح کی بیوی حضرت نوح کے کام نہیں آئی بلکہ کفر کے اندر چلی گئی. حضرت لوط کی بیوی حضرت لوط کے کام نہیں آئی کفر کے اندر چلی گئی. تو یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن عورتوں نے اپنے شوہر کے ساتھ موافقت نہیں کی. فرمایا زوجہ اس کو کہتے ہیں جو شوہر کے سکھ میں سکھی ہوتی ہے, شوہر کے دکھ میں شریک ہوتی ہے, شوہر کے غم میں شریک ہوتی ہے, شوہر کے ہر مسئلے میں شریک ہوتی ہے. میرے نبی کی ساری بیویاں یہ اللہ کے نبی کے سارے سکھ میں اور سارے دکھ میں شریک رہنے والی تھی, سارے غموں میں شریک رہنے والی تھی. اسی لیے میرے نبی کی بیویوں کو زوجہ سے تعبیر کیا اور دوسری عورتوں کو امرأۃن سے تعبیر کیا. میں نے اپنی عورتوں سے وہاں مخاطب کر کے یہ کہا, میری بہنوں زوجہ بننے کی کوشش کرو, امرأۃن نہ بنو, زوجہ بننے کی کوشش کرو, اپنے شوہر کے سکھ دکھ میں ہر وقت ساتھ دینے والے. قرآن کریم میں ایک واقعہ اور بھی بڑا عجیب ہے, بڑا کام کا ہے. پورا قرآن الحمدوں سے لے کر والناس تک آپ پڑھتے چلے جائیں, اللہ کسی بھی عورت کا نام نہیں لیتا سوائے ایک عورت, حضرت مریم علیہ السلام, ان کا صرف قرآن نام لے رہا ہے, باقی اور کسی کا نام نہیں لیتا. جب بھی کسی عورت کا تذکرہ آتا ہے امرأۃن سے تعبیر کر دیتا ہے, زوجہ سے تعبیر کر دیتا ہے. کیا اللہ کو ان کے نام کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی امرأۃ العزیز نام کا پتا تھا, فرعون کی بیوی اللہ کو پتا تھا کیا نام ہے, لوط کی بیوی اللہ کو پتا تھا کیا نام ہے, نوح کی بیوی اللہ کو پتا تھا کیا نام ہے, زوجات ازواجک نبی کی بیویوں کا نام اللہ کو پتا تھا, لیکن کسی کا نام قرآن میں نہیں لیتا, ایک صرف مریم کا نام لیتا ہے. آخر حکمت کیا ہے, کیوں نام نہیں لے رہا ہے قرآن کریم؟ بڑی عجیب حکمت حضرات مفسرین نے لکھی ہے, فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت مریم کا نام تو اللہ نے ضرورت کی بنیاد پر لیا, اور وہ ضرورت یہ تھی کہ چونکہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے رب بنا دیا, خدا بنا دیا, معبود بنا دیا, تو فرمایا تم کس کو معبود بنا رہے ہو؟ یہ تو ایک عورت کا بیٹا ہے جس کا نام مریم ہے, مریم سے پیدا ہونے والا بیٹا, اس کو تم رب بنا رہے ہو, ایک ضرورت کی بنیاد پر نام لیا. باقی جگہوں پر عورتوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے اللہ نے نام لے ہی لیا. قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دی, اے لوگوں تم بھی اپنی بیٹیوں کا نام, اپنی بیویوں کا نام بلا ضرورت کے لوگوں کے سامنے نہ لیتے رہو, اس لیے کہ نام سے بھی لوگ لذت حاصل کرتے ہیں, نام سے بھی لوگ لذت حاصل کرتے ہیں. قرآن کریم ایک عجیب نقطہ یہاں پیش کر رہا ہے, فرمایا بلا ضرورت کے اپنی بیویوں کا نام اور اپنی بیٹیوں کا نام پرایوں کے سامنے اور اجنبیوں کے سامنے نہ لیا کرو. ہاں ضرورت ہے سرکاری کاغذات کے اندر, پاسپورٹ کے اندر, فلاں فلاں جگہوں کے اندر, تو وہاں تو آپ اپنی بیویوں کا نام لے لیجئے, بیٹیوں کا نام لے لیجئے, لیکن بلا ضرورت کے لوگوں کے سامنے نہ لیا کرو. قرآن ایک بلیغ کتاب ہے جو ہر موڑ پر ہمارا سپورٹ کر رہی ہے اور ہمیں ساتھ دے رہی ہے, ہمیں تعاون کر رہی ہے, ہمیں مدد کر رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ قرآن پرانا ہو گیا, پرانا نہیں ہوا, چونکہ دین قیامت تک کا ہے تو یہ کتاب بھی قیامت تک کی, اس کے اندر سارے مسائل قیامت تک کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, آپ تنگ دست اور غریب تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا، اب آپ کو تین کام کرنے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ اپنی یتیمی کے دور کو یاد کیجئے، اپنی پرانی زندگی کو کبھی نہ بھولئے۔ وہ بے وقوف انسان ہے جو اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتا ہے، جو اپنی غریبی کو بھول جاتا ہے، جو اپنے حالات کو بھول جاتا ہے، جو اپنی یتیمی کو بھول جاتا ہے اور دولت کے ملنے پر اترانے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی پرانی زندگی کو نہ بھولو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ میرے پیغمبر، آپ بھی اگر یتیم آ جائے ان کو جھرکنا مت۔ ایک صحابی پوچھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب دل میں سختی بہت ہے، میں اپنی سختی کو کیسے دور کروں؟ ترمذی کی روایت ہے، آقا نے فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرایا کرو، اللہ دلوں کی سختی کو دور کر دے گا۔ قریباً پانچواں سال ہے مدینہ شریف میں آنے کا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اس میں ایک بچہ مایوس سا ہے، چہرے پر غمگینی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے سے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو، کیوں پریشان حال ہو، کیوں تمہارا چہرہ اداس ہے؟ اس نے اپنے آنسو کو چھپا دیا۔ اللہ کے نبی نے اصرار کیا، بیٹے بتاؤ کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ فرمایا، میرا باپ غزوہ احد میں شہید ہو چکا، میری ماں نے دوسرا نکاح کیا، میرا دوسرا باپ وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس میرے کپڑے کے لیے مال و اسباب نہیں ہے، میں سب کے کپڑوں کو دیکھ کر اپنے شہید باپ کو یاد کر رہا ہوں، اگر وہ ہوتا مجھے بھی کپڑے پہناتا، آج میرے پاس انتظام کپڑوں کا نہیں ہے۔ میرا نبی 10 سال کے بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیتا ہے، گھر لے جاتا ہے، بیٹی فاطمہ سے کہہ رہا ہے اسے نہلاؤ، اس کو جو ہے حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ ہوتے ہو وہ اس کو پہناؤ، جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں اس کو عیدگاہ کی طرف لے کر چلوں گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس واقعے پر ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ساری دنیا نبی کا انتظار کر رہی ہے اور نبی یتیم کا انتظار کر رہا ہے، ساری دنیا نبی کا انتظار کر رہی ہے اور نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے۔ امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یتیم کو نہ جھرکنا، آج جھرکنا تو بہت دور کی بات، یتیم کے نام کے غلط دستاویز بنا کر کے لوگ زمینوں کو حرم کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت سن لیں، چوتھے پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، جس نے یتیم کا ایک لقمہ بھی کھایا وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے، اور انگارے بھی دنیا کے نہیں، جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، جہنم کے انگارے بھر رہا ہے۔ خدا را خدا را، ہائے افسوس، میرے بھائیوں کیا ہو گیا، چند کوڑیوں کے خاطر، چند دولتوں کے خاطر اپنے پیٹ میں یتیموں کی زمینوں کو ہڑپ کر کے، یتیموں کے مکانوں کو ہڑپ کر کے ہم اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، کس کے لیے؟ کل ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، ہماری اولاد عیش و عیاش کرے گی اور قبر کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ ہم یتیموں کے مال کو کھا کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہماری اولاد عیاشی کرے گی۔ میرے بھائیو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھرکنا، سائل کو برا بلا نہ کہنا، نہ دے سکو تو نہ دینا، محبت سے اس کو روانہ کر دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس کو بیان کرو، دنیا میں پھیلاؤ، اشاعت کرو، علم دیا ہے اس کو بھی پھیلاؤ، ہماری نعمتیں ہیں اس کو بھی پھیلاؤ، فقیر بن کر کے نہ پھرو اور ہماری نعمتوں کو چھپاؤ مت۔ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے ان تمام نعمتوں کو دنیا میں بیان کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سورت کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔